بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شیعہ ہی اہل سنت ہیں۔ شیعہ آڈیوز کی جانب سے اس کتاب کا چیپٹر نمبر 7 حاضر خدمت۔ قارئین محترم، آپ اس عنوان سے پریشان نہ ہوں، آپ تو اللہ کے فضل سے حق پر چل رہے ہیں اور آخر کار مرضی خدا کو حاصل کر لیں گے۔ شیطانی وسوسے اور انانیت آپ کے غرور میں مبتلا نہ کرے اور اندھا تعصب آپ پر طاری نہ ہو، کیونکہ وہ حق تک رسائی نہیں ہونے دیتا اور بہشتِ بری تک نہیں پہنچنے دیتا۔ جیسا کہ ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ اہل سنت وہ لوگ کہلاتے ہیں جو خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان اور علی کی خلافت کے قائل ہیں۔ اس بات کو آج سبھی جانتے ہیں، لیکن یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ علی علیہ السلام ابن بن ابی طالب علیہ السلام کو اہل سنت خلفائے راشدین میں شمار نہیں کرتے اور نہ ہی آپ کی خلافت کو شرعی سمجھتے تھے۔ علی علیہ السلام کو عرصہ دراز کے بعد خلفائے ثلاثہ والے زمرے میں شامل کیا ہے، یعنی 230 ہجری میں امام احمد بن حنبل کے زمانے میں علی علیہ السلام کو چوتھا خلیفہ تسلیم کیا گیا۔ غیر شیعہ صحابہ، خلفہ، بادشاہان اور ابو بکر کے زمانے کے حکام، یہاں تک کہ عباسی خلیفہ محمد بن رشید اور معتصم کے زمانے کے حکام بھی نہ صرف یہ کہ علی علیہ السلام کی خلافت کے قائل نہیں تھے، بلکہ ان میں سے بعض تو آپ پر لعنت کرتے تھے اور آپ مسلمان تک نہیں سمجھتے تھے، اور اگر مسلمان سمجھتے ہوتے تو پھر ممبروں سے ان پر سب و شتم کرنے کے کیا معنی۔ اس سیاست کو تو ہم سمجھ گئے کہ ابو بکر و عمر نے علی علیہ السلام کو خلافت و حکومت سے کیوں دور رکھا ہے۔ ان دونوں کے بعد مسند خلافت پر عثمان بیٹھتے ہیں، اب وہ اپنے دوستوں سے بھی زیادہ علی علیہ السلام کی اہانت کرتے ہیں، یہاں تک کہ ایک مرتبہ دھمکی دی کہ آپ کو بھی ابو ذر کی طرح شہر بدر کر دیا جائے گا۔ اور جب بادشاہت معاویہ کے ہاتھوں میں آئی تو اس نے اس کو اور وسعت دی اور علی علیہ السلام پر سب و شتم کرنے لگا اور لوگوں کو بھی سب و شتم کرنے پر مجبور کیا۔ چنانچہ بنی امیہ کے تمام حکام نے ہر شہر اور ہر دیہات میں یہ رسم بد شروع کر دی اور 80 سال تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ بریکٹ میں لکھا ہے، صرف ان میں سے عمر بن عبدالعزیز مستثنا ہے، بلکہ اعلان تان اور ان سے برات اور ان کے شیعوں سے برات کا سلسلہ اس سے بھی زیادہ زمانے تک جاری رہا۔ باسی خلیفہ متوکل کی عداوت و کینہ توزی دیکھیے، وہ 240 ہجری میں قبر علی علیہ السلام و قبر حسین علیہ السلام و بن علی علیہ السلام کو خودوار ڈالتا ہے۔ اپنے زمانے کے امیر المومنین ولید بن عبد الملک کو ملاحظہ فرمائیے، جمعے کے روز خطبہ دیتے ہوئے لوگوں سے کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو یہ حدیث نقل کی جاتی ہے کہ اے علی تم میرے لیے ایسے ہی ہو جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے، صحیح ہے، لیکن اس میں تحریف کر دی گئی، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا تھا تم میرے لیے ایسے ہی ہو جیسے موسیٰ کے لیے قارون تھا۔ سننے والے کو اشتباہ ہو گیا۔ تاریخ بغداد، جیم 8، صفحہ 266۔ معتصم کے زمانے میں زندیقوں اور ملحدوں کی اکثریت تھی، متکلمین کا زمانہ تھا، خلافت راشدہ کا زمانہ ختم ہو چکا تھا، لوگوں کے لیے نئی نئی مشکلات کھڑی ہو گئی تھیں۔ امام احمد بن حنبل کو اس بات پر کوڑے لگوائے گئے تھے کہ قرآن کو قدیم مانتے تھے، لوگ اپنے بادشاہ کے دین پر چل رہے تھے اور قرآن کو مخلوق کہہ رہے تھے۔ چنانچہ احمد بن حنبل نے خوف کے مارے قرآن کو مخلوق کہہ کر جان بچائی، لیکن متوکل کے زمانے میں حنبل کا ستارہ چمکا اور اسی زمانے میں حضرت علی علیہ السلام کو خلفائے ثلاثہ سے ملحق کیا گیا۔ بریکٹ میں لکھا ہے، اہل حدیث یعنی وہ اہل سنت۔ شاید احمد بن حنبل کو ان احادیث نے حیرت میں ڈال دیا جو حضرت علی علیہ السلام بن ابی طالب کے بارے میں وارد ہوئی تھی۔ احمد بن حنبل کہتے ہیں، جتنی احادیث علی علیہ السلام ابن ابی طالب کے فضائل کے سلسلے میں وارد ہوئی ہیں اتنی کسی اور کے متعلق وارد نہیں ہوئی۔ دلیل، طبقات حنابلہ جو کہ ان کی معتبر ترین کتاب، اس میں ابن ابی یغلا اور دیزۃ الحمسہ کے اسناد سے مرقوم ہے کہ اس نے کہا، میں اس وقت احمد بن حنبل کے پاس گیا جب وہ علی علیہ السلام کو چوتھا خلیفہ تسلیم کر چکا تھا۔ بریکٹ میں ہے، اس محدث کو ملاحظہ فرمائیے جو کہ علی علیہ السلام پر سب و شتم نہیں کرتا ہے اور نہ ہی لعنت کرتا ہے، بلکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ، لیکن اس بات پر راضی نہیں ہے کہ علی علیہ السلام خلفہ میں شمار کیے جائیں، اسی لیے احمد بن حنبل سے بحث کرتا ہے اور اس کا جمع کا صیغہ استعمال کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اسے اہل سنت کی جماعت نے احمد بن حنبل کے پاس بھیجا تھا۔ بریکٹ کلوز، میں نے ان سے کہا، اے ابو عبداللہ، یہ طلحہ و زبیر پر لعنتان ہے۔ انہوں نے کہا، تم نے بہت بری بات کہی ہے کہ ہم اس قوم کے جھگڑوں اور قصوں ہی میں پڑے رہیں۔ میں نے کہا، خدا آپ کی اصلاح کرے، میں نے بات اس لیے کہی ہے کہ آپ نے علی علیہ السلام کو چوتھا خلیفہ قرار دیا اور ان کی خلافت کو واجب جانا ہے، جبکہ ائمہ نے ان کی خلافت کو واجب نہیں جانا ہے۔ انہوں نے کہا، اس سے مجھے کون سی چیز روک سکتی ہے؟ میں نے کہا، حدیث ابن عمر۔ انہوں نے کہا، عمر اپنے بیٹے سے افضل ہیں، وہ علی علیہ السلام کو مسلمانوں کا خلیفہ بنانے پر راضی تھے اور علی علیہ السلام کو خلیفہ منتخب کرنے والی کمیٹی کا ممبر بھی بنایا تھا، اور علی علیہ السلام نے خود اپنا نام امیر المومنین رکھا ہے، کیا میں یہ کہوں کہ میں مومنوں کا امیر نہیں ہوں؟ راوی کہتا ہے کہ اس کے بعد میں اٹھ کر چلا آیا۔ طبقات القنابلہ جیم ایک صفحہ 292۔ اس قصے سے واضح ہو جاتا ہے اہل سنت علی علیہ السلام کو خلیفہ نہیں مانتے تھے، ہاں خلافت کی صحت کے احمد بن حنبل کے بعد قائل ہوئے ہیں۔ اور یہ بھی آیا ہو جاتا ہے کہ محدث اہل سنت والجماعت کے سردار اور ان کے ترجمان تھے، کیونکہ علی علیہ السلام کی خلافت کے رد کرنے پر عبداللہ بن عمر کے قول سے حجت قائم کرتے تھے۔ چونکہ بخاری نے اپنی صحیح میں نقل کیا ہے اور اہل سنت صحیح بخاری کو کتاب خدا کے بعد صحیح ترین کتاب کہتے ہیں، اس لیے علی علیہ السلام کی خلافت کا انکار کرنا ضروری ہے۔ اگرچہ ہم اس حدیث کو اپنی کتاب فصلو اہل ذکر میں نقل کر چکے ہیں، لیکن عام فائدے کے پیش نظر اسے دوبارہ نقل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اعادے میں افادیت۔ بخاری نے بھی اپنی صحیح میں عبداللہ بن عمر سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے کہا، ہم صحیح بخاری جیم 4 صفحہ 191 کتاب بدء الخلق باب فصل ابی بکر بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ زمانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ابو بکر کو سب سے افضل سمجھتے تھے، ان کے بعد عمر اور ان کے بعد عثمان کا مرتبہ۔ ایسے ہی بخاری نے ابن عمر سے ایک اور حدیث نقل کی ہے جو کہ پہلی حدیث سے صاف و صریح ہے۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں، ہم زمانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کسی کو بھی ابو بکر سے افضل نہیں سمجھتے تھے، ان کے بعد عمر کا مرتبہ تھا اور پھر عثمان تھے، اور ان کے بعد تو سارے اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم برابر تھے، ان میں سے ہم کسی کو کسی پر فضیلت نہیں دیتے۔ صحیح بخاری جیم 4 صفحہ 203 باب مناقب عثمان بن عفان من کتاب بدء الخلق۔ اور اس حدیث کی روح سے کہ جس میں رسول اللہ علیہ وسلم کو رائے دینے کا بھی حق نہیں ہے اور نہ ہی سلسلے میں ان کا کوئی کردار ہے، بلکہ یہ عبداللہ بن عمر کی ایجاد ہے جس کی علی علیہ السلام سے عداوت و حسد مشہور ہے۔ اہل سنت والجماعت کے مذہب کی بنیاد ہی حضرت علی علیہ السلام کی خلافت کے نہ ماننے پر استوار ہے۔ ایسی احادیث کی بنا پر بنی امیہ نے علی علیہ السلام پر سب و شتم اور لعنت کرنے کو مباح قرار دیا، اور معاویہ کے زمانے سے مروان بن محمد بن مروان کے زمانے یعنی 1302 ہجری تک حکام کا وطیرہ تھا کہ وہ ممبروں سے علی علیہ السلام پر لعنت کرتے اور ان کے شیعوں کو تہے تیغ کرتے۔ بریکٹ میں لکھا ہے، صرف عمر بن عبدالعزیز کی 2 سالہ خلافت کے دوران لعنت بن رہی، لیکن عمر بن عبدالعزیز کے قتل کے بعد یہ سلسلہ شروع ہو گیا تھا اور اسی پر اکتفا نہیں کی تھی، بلکہ علی علیہ السلام کی قبر کھدوا ڈالی تھی اور ان کے نام پر نام رکھنے کو حرام قرار دیا تھا۔ پھر 132 ہجری میں حکومت بنی عباس کے ہاتھوں میں آئی، اور متوکل کے زمانے یعنی 247 ہجری تک اسی خاندان میں رہی۔ بنی عباس کی حکومت کے دوران بھی مختلف طریقوں سے حضرت علی علیہ السلام اور ان کے شیعوں سے مخفی طور پر برات کا اظہار کیا جاتا رہا، کیونکہ بنی عباس کو حکومت اہل بیت علیہ السلام اور ان کے شیعوں سے ہمدردی کے طفیل میں نصیب ہوئی تھی، اس لیے وہ اور ان کے حکام کھلم کھلا علی علیہ السلام پر لعنت نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ حکومت کی مصلحت کا تقاضا یہی تھا۔ لیکن خفیہ طور پر یہ بنی امیہ سے کہیں زیادہ کھیل کھیل رہے تھے۔ اہل بیت علیہ السلام اور ان کے شیعوں کی مظلومیت آشکار ہو چکی تھی اور فطری طور پر لوگوں میں ان سے ہمدردی کا جذبہ بیدار ہو چکا تھا، لہٰذا حکام نے مکاری و چلاکی سے کام لے کر ائمہ اہل بیت علیہ السلام کا تقرب ڈھونڈا، اور نہ انہیں اہل بیت علیہ السلام سے کوئی محبت اور نہ ہی ان کے حق کا اعتراف کرتے تھے، بلکہ ان کی خاموشی اس اٹھنے والی شورش کے سبب تھی جو کہ ان کی حکومت کے لیے چیلنج بن سکتی تھی۔ چنانچہ مامون رشید نے بھی امام رضا علیہ السلام کو ولی عہد بنایا تھا، لیکن جب داخلی حالات سے مطمئن ہو گیا تو ائمہ اور ان کے شیعوں کی اہانت کرنے لگا۔ ایسے ہی متوکل نے بھی جب فضا سازگار دیکھی تو علی علیہ السلام سے بغض و حسد کا کھل کر اظہار کیا، یہاں تک کہ آپ کے فرزند حسین علیہ السلام کی قبر مبارک تک کھدوا ڈالا۔ انہی تمام باتوں کی بنا پر تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت نے علی علیہ السلام کو خلیفہ تسلیم نہیں کیا، ہاں احمد بن حنبل کے بعد تسلیم کرنے لگے۔ یہ بات صحیح ہے کہ سب سے پہلے احمد بن حنبل علیہ السلام کی خلافت کے قائل ہوئے، لیکن وہ اسے اہل حدیث کو مطمئن نہ کر سکے، جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں، کیونکہ وہ عبداللہ بن عمر کی اقتداء کرتے رہے۔ ظاہر ہے احمد بن حنبل کی فکر کو لوگ اتنی آسانی سے قبول نہیں کر سکتے تھے، بلکہ اس کے لیے ایک طویل زمانہ درکار تھا۔ اصل حنابلہ کا اہل بیت علیہ السلام کے سلسلے میں انصاف ور بننا اور ان کا تقرب ڈھونڈنے کا بھی ایک سبب تھا، اور وہ یہ کہ خود کو اپنے دیگر سنی مذاہب مالکی، حنفی اور شافعی سے ممتاز کر لیں اور اس طرح اپنی تائید کرنے والوں کا دائرہ وسیع کر لیں۔ ظاہر ہے اس کے لیے ایک فکر کا قائل ہونا ضروری تھا۔ مرور زمان کے تحت سارے اہل سنت والجماعت وہی کہنے لگے جو احمد بن حنبل نے کہا تھا، اور علی علیہ السلام کو چوتھا خلیفہ تسلیم کر لیا، اور ان کے لیے اسی چیز کو واجب سمجھنے لگے جو دیگر 3 خلفاء کے لیے واجب سمجھتے تھے، جیسے احترام اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کہنا۔ کیا یہ اس بات پر بہترین دلیل نہیں ہے کہ اہل سنت والجماعت کا تعلق پہلے نواصب سے تھا جو کہ علی علیہ السلام سے بغض رکھتے ہیں، ان کی توہین و تنقیص کرتے ہیں؟ جی ہاں، جب زمانہ گزر گیا، ائمہ اہل بیت علیہ السلام دنیا سے چلے گئے اور بظاہر نہیں لوٹیں گے، اور حکام و بادشاہوں کا خوف ختم ہو گیا اور اسلامی خلافت ٹکڑوں میں بڑھ گئی، اور غلام و مغل اور تار تار دین میں اضمحلال آ گیا، اور اکثر مسلمان شراب و کباب اور لہو و لعاب میں مبتلا ہو گئے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، نماز کو انہوں نے فراموش کر دیا، شہوتوں میں غرق ہو گئے، نیک کاموں کو برا سمجھنے لگے اور برے افعال کو نیک تصور کرنے لگے، خشک و تر میں فساد پھیل گیا۔ اب مسلمان اپنے اسلاف کو رونے لگے، ان کی عظمتوں کو یاد کرنے لگے، ان کے دنوں کا نقشہ کھینچنے لگے اور ان دنوں کو سونے کا زمانہ کہنے لگے، ہر چند کے ان کے نزدیک افضل ترین زمانہ صحابہ کا تھا، کیونکہ انہوں نے ہی شہروں کو فتح کیا تھا اور مشرق و مغرب میں اسلامی مملکت کی داغ بیل ڈالی، قیصر و کسریٰ ان کے سامنے ہی تھے، اس لیے وہ تمام اصحابہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، چونکہ علی بن ابی طالب علیہ السلام بھی صحابہ میں شامل تھے، لہٰذا انہیں بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے۔ اور جب اہل سنت والجماعت تمام صحابہ کی عدالت کے قائل ہو گئے تو ان کے لیے یہ ممکن نہ ہو سکا کہ وہ علی علیہ السلام کو صحابہ کے زمرے سے خارج کر، اگر علی علیہ السلام کو صحابہ کے زمرے سے خارج کرنے کے لیے کہتے تو مصیبت میں پھنس جاتے اور ہر عاقل پر ان کی بات کا انکشاف ہو جاتا، لہٰذا انہوں نے عوام فریبی کے لیے خلفۂ راشدین میں سے علی علیہ السلام کو چوتھا خلیفہ، باب مدینۃ العلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کرم اللہ وجہ کہنا شروع کر دیا۔ اہل سنت والجماعت سے ہمارا ایک سوال ہے، اور وہ یہ کہ اگر تم علی علیہ السلام کو صحیح طور پر باب مدینۃ العلم تسلیم کرتے ہو تو اپنے دینی اور دینوی امور میں، دنیاوی امور میں ان کا اتباع کیوں نہیں کرتے؟ تم نے جان بوجھ کر باب علم کو کیوں چھوڑ دیا اور ابو حنیفہ، مالک و شافعی و احمد بن حنبل اور ابن تیمیمہ کی تقلید کیوں کی؟ کیا یہ لوگ علم و عمل میں اور فضل و شرف میں علی علیہ السلام سے آگے بڑھ گئے تھے؟ چاہے نسبت خاک رابع عالم پاک، اگر تمہارے پاس عقل ہوتی تو علی علیہ السلام اور معاویہ کا موازنہ ہی نہ کر۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی تمام نصوص سے قطع نظر اور اس چیز سے صرف نظر کرتے ہوئے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد علی علیہ السلام کا اتباع تمام مسلمانوں پر واجب کرتی ہے، خود اہل سنت والجماعت میں سے کسی کا قول ہے کہ علی علیہ السلام کے فضل، ان کے سابق الاسلام ہونے، راہ خدا میں جہاد کر کے ان کے علم، ان کے عظیم شرف اور ان کے زہد کو سب جانتے تھے، بلکہ اہل سنت علی علیہ السلام سے بخوبی واقف ہیں اور وہ شیعوں سے زیادہ ان سے محبت کرتے ہیں (بریکٹ) اس زمانے میں اس قسم کی باتیں اکثر اہل سنت کیا کرتے ہیں (بریکٹ) ان لوگوں سے ہماری گزارش ہے کہ کہاں آگے بڑھے چلے جا رہے ہو، ذرا اپنے اسلاف اور علماء کو بھی دیکھ لو جنہوں نے 200 سال تک ممبروں سے حضرت امیر المومنین علیہ السلام پر لعنت کی، ہم نے ان میں سے کسی ایک کے بارے میں بھی یہ نہیں سنا، اور نہ تاریخ نے ہمیں بتایا کہ فلاں شخص نے علی علیہ السلام پر لعنت کرنے سے انکار کر دیا تھا، یا فلاں شخص علی علیہ السلام کی محبت کی بنا پر قتل کر دیا گیا تھا۔ علماء اہل سنت میں سے نہ ایسا کوئی تھا اور نہ آئندہ ہوگا جو ایسا جرأت مندانہ کارنامہ انجام دے سکے، اس کے برعکس وہ سلاطین و عمرہ اور حکام کے مقرب رہے ہیں، کیونکہ ان کی بیعت اور رضامندی سے عطیات ملتے تھے، چنانچہ انہوں نے بیعت سے انکار کرنے والے ان بزرگوں کے قتل کے فتوے دیے جو علی علیہ السلام اور ان کی ذریت کے محب تھے۔ ایسے علماء ہمارے اس زمانے میں بھی موجود ہیں، نصارہ یہودیوں کو صدیوں سے اپنا دشمن سمجھتے چلے آ رہے تھے اور جناب عیسیٰ علیہ السلام بن مریم کے قتل کا جرم انہی کے سر تھوپتے تھے، لیکن جب نصارہ میں ذوف پیدا ہو گیا اور عقائد میں پراگندگی پیدا ہو گئی اور اکثر کا مذہب الحاد بن گیا اور کلیسا اس موقف کے لیے کباڑ گھر بن گیا جو علم و علماء کے خلاف تھا، اور یہودی مضبوط ہو گئے اور جرت بڑھ گئی، یہاں تک کہ انہوں نے عرب کے اسلامی علاقوں پر قبضہ کر لیا، مشرق و مغرب میں انہوں نے اثر و نفوذ پیدا کر لیا اور اسرائیل حکومت بنا لی، تو بابائے کلیسا یوحنا بولس ثانی علماء احبار یہود کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور انہیں جناب مسیح کے قتل کے جرم سے بری قرار دے دیتے ہیں۔ لوگ لوگ ہیں، زمانہ زمانہ۔